الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ہر قسم کی تکلیف ایذا اور مشقت برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. سیرت کی کتابوں میں سب کچھ تفصیل سے موجود ہے. کوئی موقع ایسا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں یہاں اللہ کے کسی بندے تک کوئی بات پہنچا سکوں گا, تو آپ اس کا بہت توجہ کے ساتھ اہتمام کرتے تھے, چاہے وہ ایک آدمی ہو یا متعدد آدمی ہو. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر طریقے اور تدبیر کو اختیار کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام رہا, آپ نے اہل مکہ کو مختلف طریقوں سے اللہ کے اس پیغام کو پہنچا کر ہدایت پر لانے کی بھرپور تدبیریں فرمائی, اجتماعی طور پر بھی, انفرادی طور پر بھی, تنہائی میں بھی اور مجموعوں کے اندر بھی. بڑوں کو, چھوٹوں کو, ہر ایک کو, جس شکل کے متعلق آپ کو یہ خیال ہوتا کہ اس کو میں اختیار کر کے میں اللہ کے اس پیغام کو ان تک پہنچا سکوں گا, اور ذرا بھی آپ کو یہ گمان ہوتا کہ قبولیت کی امید ہے, تو آپ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی چیز حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر ان کے قلوب میں بھی اتاری, ان کو بھی گویا ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ اللہ کی اس امانت کو اور اس دین کو جو ہمارے پاس ہے ہم ہر تدبیر سے اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں حضرات صحابہ کے سامنے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کے اخیر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, کہ تم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان بندوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بخاری شریف میں ان کا جملہ نقل کیا ہے امام بخاری نے, کان ذالک, ایسا ہوا, یعنی حضرات صحابہ میں سے جو موجود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ان لوگوں تک جو وہاں موجود نہیں تھے پہنچایا, یا حضور کے اس ارشاد پر پورے طور پر عمل کیا. ہر ہر صحابی کا یہی مزاج تھا کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے جو کچھ بھی ہوتا ان کی کوشش ہوتی کہ وہ سب اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, کوئی چیز رہ نہ جائے. اور ہمیشہ یہی دو آیتیں ان کے سامنے رہتی ہیں. بخاری شریف کے اندر دو واقعات تو موجود ہیں, کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, اگر قرآن کریم کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی بھی بیان نہ کرتا. اور پھر اپنی کثرت کی وجہ بھی بتلائی کہ میرے مہاجرین بھائی تو تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے بازار کے اندر کاروبار میں مشغول رہتے تھے، اور انصار حضرات جو ہیں وہ زراعت پیشہ ہونے کی وجہ سے اپنے زمینوں کے اندر مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ جو ہے بھرپیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، اور وہ آیتیں جن کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہی دو آیتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان الذین یتلون ما انزلنا من البینات والہدی فی الکتاب من بعد ما بیناہ للناس، ہم نے قرآن کے اندر جو ہے صاف صاف احکام اور ہدایت کی چیزیں جو نازل فرمائیں، ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، یعنی فرشتوں کی، تمام انسانوں کی، سب. الا الذین تابوا، البتہ جو لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، وہ اصلحو اور اپنا حال ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے اب تک غلطی ہو گئی ہو گئی، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیا، وہ بینو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اہتمام کیا، اولئک توبوا علیہم، باری تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم. تو اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر ہر ہر صحابی ہر ہر بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتا تھا. دوسرا واقعہ بخاری ہی میں کتاب الوضو میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام حمران ابن عبان کے ذریعے سے وضو کا پانی منگوایا، اور مقام مقاعد جو وہاں مسجد نبوی ہی کے قریب ایک کھلی جگہ تھی، وہاں پر بیٹھ کر وضو فرمایا، تمام اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا، اور پھر اخیر میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت اس طرح پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، ان رکعت کی ادائیگی کے دوران اپنے جی سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں اس روایت کو بیان نہ کرتا، کیونکہ اس روایت میں اندیشہ ہے کہ سننے والے یوں سمجھ کر کے بھائی چلو معاملہ بہت سستا ہے، دو رکعت پڑھ کر کے زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کروا لو، کہیں عمل کے معاملے میں سستی نہ کرنے لگے، یہ اندیشہ تھا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کرنے میں احتیاط برتی. تو بہرحال یہ حضرت صحابہ کا عام مزاج تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی آخری گھڑیاں تھیں تو لوگوں کو بلایا کمرے میں اور فرمایا، دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی سنا ہے سب تم کو پہنچا چکا ہوں، سوائے ایک بات کی جو اب تک بتلائی نہیں تھی، اب وہ بتلا رہے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ردیف سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھ کر گدھے کی سواری سے جا رہے تھے، حضور نے ان کو خطاب کیا، یا معاذ بن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی طرح خطاب کیا، پھر انہوں نے یہی جواب دیا، پھر خطاب کیا، پھر یہی جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا، اقرار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، افلا ابشر بها الناس، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں، قائدا یتکلوا، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹھہر جاؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی یہ روایت بیان نہیں کی، لیکن موت سے پہلے اس کو بھی بیان کر دیا. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا ایک عام مزاج، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں. ہر چیز میں گویا ان کے اس گویا فرض منصبی کا آپ بار بار احساس دلاتے تھے، یاد دلاتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک موقع پر ایک دیہاتی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، وہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ایک دم چلا اٹھے، روکنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لا تجرمو، تو اس کے اب پیشاب روکو مت۔ اب آگے جملہ فرمایا انما بعثتو میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تو مشقت میں ڈالنے ہو۔ گویا اس جملے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو یہ احساس دلا رہے ہیں اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تمہاری بھی باعث، جیسے نبی کی باعث ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا، اب حضور کے بعد اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے حضور کے جو جانشین ہیں وارث ہم حضرات علماء کرام، ان کو گویا یہ ذمہ داری حوالے کی گئی۔ حضرات صحابہ کا یہ عام یہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، کہیں سے بھی کوئی مطالبہ آتا، ویسے کہیں خود اپنے طور پر ضرورت محسوس کرتے تو وہاں قرآن پڑھانے کے لیے، دینی احکام بتلانے کے لیے آدمی بھیج ہی دیتے تھے۔ وہاں جب بیعت عقبہ اولا ہوئی، وہاں منا کے اندر انصار کے قبیل 12 آدمیوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور آئندہ سال ملنے کا وعدہ فرمایا، ایک سال کا وعدہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو صحابہ کو بھیجا، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ وہاں جا کر کے ان کو قرآن سکھلاویں، ایمان و اسلام کی تعلیم کو دعوت دیں اور احکام کے سے بھی واقفیت۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں رہے اور رات دن ان کا یہی کام تھا، گویا انہوں نے اپنے آپ کو اسی خدمت کے لیے کھپا دیا، یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ 24 گھنٹے میں کام کر کے پھر آرام کرتے ہوں یا کچھ اور اپنے کسی دوسرے مشغلے کے اندر مشغول ہوتے ہوں، نہیں، 24 گھنٹہ ہر وقت گویا اسی میں یہی دھن ان کے اوپر سوار رہتی۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی کے اوپر اپنے کام کی دھن اگر سوار ہو جائے، گویا اسی کا اس کے اوپر گویا یہ فکر سوار ہو جائے، تو اس صورت کے اندر وہ کام آدمی انجام دے سکتا ہے۔ ہمارے اکابر یہی ایک نقطہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ بھائی کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یہی گویا بنیادی چیز ہے کہ اس کام کی فکر آدمی اپنے طبیعت کے اندر ایسی لے لے، ایسی اوڑھ لے کہ 24 گھنٹے گویا یہی دھن اس کے اوپر سوار ہو، کہیں گویا اور کوئی کام ہی نہیں۔ کوئی آدمی ایسے ہی آیا تھا اپنے کسی کام کے لیے، اس کا کام تو بعد میں کریں گے، پہلے ہی ہے، اس کے بعد پھر دوسرا کام، سمجھا کہ نہیں؟ یہی جس کے اوپر دھن سوار ہوتی ہے وہ یہی کرتا ہے، تو جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو اس کے بغیر کام چلتا نہیں۔ اور ہم لوگوں نے جب سے اس راہ کے اندر قدم رکھا، مدرسے میں داخلہ لیا بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، گویا اسی دن سے عملی طور پر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا تھا، عملی پیمان۔ ویسے مدرسے والوں کے ساتھ بھی جو ہے فارم کی خانہ پوری کر کے عہد و پیمان تو کرتے ہی ہیں، لیکن وہ خالی تعلیم کی حد تک ہوتا ہے، طلب علمی کی حد تک، لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، گویا اپنے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں تیرے دین کے لیے، ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کے بعد اس کو تیرے دوسرے بندوں تک پہنچاؤں گا۔ ایک بات یاد رہے، یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں علم کی، خالی سیکھنے پر نہیں بلکہ سکھانا ساتھ میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب قائم کیا ہے، باب و فضل من علم و علم، جس نے سیکھا اور سکھلایا۔ جب تک کہ سکھلائے گا نہیں وہاں تک یہ علم متعدی بننے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو کچھ تھوڑا بہت سکھلاتے تھے اس کی تاکید فرماتے تھے کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہی کتاب العلم میں ذکر کیا ہے باب فضل من علم و علمہ کے اندر کہ بھائی وہ 15 دن رہے تھے 10 یا 15 دن کہ بس اب تم نے یہاں رہ کر جو سیکھا جاؤ گھر اور دوسرے لوگوں کو وہ سیکھا. اور صحابہ کا جذبہ اس میں کیسا تھا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ اسی جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر تم میری گردن کے اوپر تیز تلوار رکھ دو اور میں یوں سمجھتا ہوں میرا یہ گمان ہو کہ تمہارے اس تلوار کو میری گردن پر چلا کر میری گردن میرے جسم سے میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچا دوں تو میں اس کو پہنچا کے رہوں گا, وہ اتنا وقت جو ملے گا اس سے میں فائدہ اٹھا کر اس کو پہنچانے کا اہتمام کروں گا. یہ جذبہ گویا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر تھا, یہی وہ چیز تھی جس کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے, ان سے جن حضرات نے سیکھا. اور اسی طرح جس طرح یہ علم ان حضرات سے ہم تک آیا ہے اسی طرح اس علم کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے قلوب کی یہ کیفیت اور یہ جذبہ بھی گویا منتقل ہونا ہوا ہے اور ہونا چاہیے, اور جس میں منتقل ہوگا وہی اس کام کو انجام دے گا. ہمارے اکابر نے اس ملک کے اندر جو ہے یہ سلسلے جو مکاتب کے قائم کیے ہیں دراصل اسلام کی بقا کا وہ خصوصی انہوں نے اہتمام یہ کیا ہے انتظام کیا ہے. انگریز یہاں پہلے اسلامی حکومت تھی پورے ملک کے اوپر, انگریز نے آ کر کے جو ہے اپنا تسلط جمایا, مسلمانوں کے پاس سے انہوں نے حکومت چھین لی, اور اتنا ہی نہیں کہ حکومت چھینی ہو, حکومت چھیننے کے بعد انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یہاں اس پورے ملک کے اندر ہم عیسائیت کو پھیلاویں, یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کو عیسائی بنایا جائے. چنانچہ اسی پلان کے ماتحت انہوں نے وہاں انگلینڈ سے اور یورپ سے بڑی تعداد کے اندر جو ہے پادری بلوائے محض یہ ان عیسائیت کی تبلیغ کے لیے, اور خالی پادریوں نے نہیں بلکہ ایک طرف پادری اپنا کام کرتے تھے دوسری طرف حکومت جو ہے اپنے وسائل کو عملی جامہ پہنا کر کے گویا عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کرتی تھی. اس موقع پر پہلا کام تو ہمارے اکابر نے یہ کیا کہ یہ انگریز کا جو تسلط ہے حکومت ہے وہ ختم ہو جائے, چنانچہ انہوں نے باقاعدہ مسلح جد و جہد کی اور شاملی کے میدان میں ان کے مقابلے پر آئے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے کچھ اور ہی منظور تھا, ان کی یہ جد و جہد کوشش کامیاب نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے علماء جو علماء اس موقع 1857 کی جو ہے جنگ آزادی جس کو انگریز غدر سے تعبیر کرتا ہے ان کے حق میں غدر تھا اور ہندوستانیوں کے حق میں یہ جنگ آزادی تھی, لہٰذا ہمیں تو اس واقعے کو جنگ آزادی ہی سے تعبیر کرنا چاہیے. اس میں بڑا حصہ علماء کا تھا, بڑا حصہ علماء کا. چنانچہ اس کے بعد جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو انگریز نے جب اس کی سزا دینا چاہا اس کا انتقام لیا تو وہ سارا زور علماء کے اوپر, جتنے اہل علم تھے کہیں کسی جگہ کسی عالم کو چھوڑا نہیں. ہمارے اکابر کے خلاف بھی باقاعدہ وارنٹ جاری ہوئی, اسی موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے نام بھی وارنٹ جاری ہوا تھا, وہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے کے ہجرت کر کے وہ اپنے ایک مرید کے یہاں پنجاب کے کسی علاقے میں تھے, کسی نے خبر کر دی اور انگریز باقاعدہ جستجو کے لیے آئے لیکن ان کی کرامت ظاہر ہوئی اور نظر نہیں آئے, اس موقع پر واقع ہے. اسی طرح جو ہے حضرت نانوتوی کے خلاف وارنٹ جاری ہوا, حضرت گنگوئی کے خلاف وارنٹ جاری ہوا, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ جیل میں بھی ڈالے گئے ان کے اوپر مقدمہ دائر ہوا, لیکن وہ مقدمہ جو ہے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. جو الزام ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا وہ ثابت نہیں کر سکے, اس الزام کو چھوڑنا پڑا. بلکہ وہ جو ہے ایک دیہاتی نے آ کر کے کہا, یہ اس کو تمہیں کیوں پکڑے, تو ہمارے گاؤں کا مؤذن ہے. یوں کہہ کر اس کے حضرت کے متعلق ہے, اس حضرت کی گویا دین پہنچانے کے جذبے کو بتلاؤں, اسی جیل کے زمانے میں ایک اور عامی آدمی بھی جیل خانے کے اندر تھا اور اس کو قرآن نہیں آتا تھا. اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے قرآن سکھاؤ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کو قرآن سکھانا شروع کیا. اچھی خاصی مقدار ہو گئی. اسی درمیان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بری ظاہر ہوئے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ بھائی آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے. تو اس آدمی کو جب پتہ نہ چلا تو وہ رونے لگا کہ اب تو آپ تو چلے جائیں گے پر میرا قرآن جو ہے وہ رہ جائے گا, باقی رہنے کا نہیں. جب تک تیرا قرآن نہیں پورا ہوگا میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ اس کو قرآن مکمل کرانے کے بعد آپ جیل سے باہر آئے. آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہمارے اکابر کا کیسا جذبہ. حضرت جو ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں, اروائے ثلاثہ میں ہے, جامع مسجد کے اندر بیان دیا. لوگ بڑا مجمع تھا, آپ کے جو بیانات تھے لوگ بہت شوق اور رغبت سے سننے کے لیے آتے تھے. بیان کر کے فارغ ہوئے اور اٹھ کر جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا, کہا میں تو اتنے دور سے آ رہا ہوں, معلوم ہوا آپ کا بیان ہے, سننے کے لیے آیا تھا, یہ تو ختم ہو گیا. کہ کوئی بات نہیں آ جاؤ. اس کو بٹھایا, پورا بیان جو ہے وہ جو ہے اس کے سامنے انہوں نے وہ جو کیا تھا اس کے سامنے کیا. کسی نے کہا حضرت ایک آدمی کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ بھی میں نے ایک کے لیے کیا تھا, یہ بھی ایک کے لیے کروں گا, یعنی اللہ کے لیے. وہ بھی ایک کے لیے کیا تھا, یہ بھی ایک کے اسی ایک کے لیے کرتا ہوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جذبہ اگر آ جائے اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دینے کا, تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, آسان ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ مسلح جد و جہد میں ناکامی ہوئی تو پھر اس زمانے کے یہ ہمارے اکابر جو اہل اللہ تھے اور بڑا اونچا مقام تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے, وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے مشورہ کیا اور اسی طریقے سے اس کے لیے باقاعدہ استخارے کیے, دعائیں کی, مراقبے کیے, اور آخر میں یہ طے ہوا, تجدید ہوا کہ ایک ادارہ جو ہے قائم کیا جائے. اس لیے کہ اب تک تو اسلامی حکومت کی وجہ سے حکومت گویا اسلامی یعنی قرآن اور دوسرے احکام کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی, اب حکومت تو رہی نہیں. تو دیکھو اسی لیے دوسرے ممالک اسلامیہ جہاں سے یا دوسرے وہ ممالک جہاں اسلامی حکومت تھی اور وہ باقی نہیں رہی, تو وہاں اسلام کیوں خطرے میں پڑ گیا کہ وہ سلسلہ تعلیم کا باقی نہیں رہا. یہاں پھر ہمارے اکابر نے کیا کیا, بھائی حکومت تھی, حکمران لوگ جو ہیں حکومت کے خزانے سے یہ کام کرتے تھے, اب ہمیں حکومت کے خزانے سے کچھ نہیں لینا, اب ہمیں براہ راست تعلق قائم کرنا ہے کائی سے, عوام کے ساتھ. اور عوام کو گویا اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم تو ہیں, ہم علم کے لیے, اور آپ یہ قربانی دیجیے کہ اس کے لیے چندہ دیں. یہ چندے کا جو سلسلہ جو ہے وہ یہ اسی وقت حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پر اللہ نے یہ لکھا فرمایا تھا شروع ہوا. اسی لیے جو اصول ہشتگانہ ہیں دارون کے اس میں تقسیر چندہ, لیکن اس کا مقصد دوسرا تھا. آج کل مدرسے والوں نے تقسیر چندہ والے اصول کو پکڑا تو ہے لیکن وہ دوسری حیثیت سے. خیر بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت انقلابی فیصلہ تھا. انقلابی فیصلہ وہی مانا کہ اب جب حکومت ہاتھ سے نکل گئی تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ دینی سلسلے کیسے قائم رہیں گے. اس لیے کہ اب تک تو ان سلسلوں کی بقا کے لیے مصارف برداشت کرتی تھی حکومت, اب کون برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب حکومت ہو یا نہ ہو بس یہ سلسلے عوام کے تعاون سے چلیں گے. وہ دن اور آج کا دن برابر یہ سلسلے جاری ہیں, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر سینکڑوں مدرسے ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر طلبہ علم حاصل کرتے ہیں, اور کون چلاتا ہے اس کو؟ عوام. وہاں کوئی حکومت نہیں چلا ہے, دوسرے جو ہے نا دوسری جگہ سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے, سمجھتی نہیں. تو بہرحال ہمارے انہیں اکابر نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا تھا اس ملک میں دین باقی رہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اسی کے قریب قریب جو بڑے دو تین بڑے مدرسے, اس کے بعد پھر اسی کے نہج پر اور مدارس قائم ہوئے, اور پھر انہیں کی ماتحتی میں مکاتب کا سلسلہ شروع کیا گیا. مکاتب جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس مدارس کے لیے اور دین کی بقا کے لیے. تو ہمارے اکابر نے مکاتب کو بڑی اہمیت دی ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا اہل علم کے یہاں, گویا ہم مکاتب کے مقابلے میں مدارس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں, حالانکہ مدارس کے مقابلے میں مکاتب کی اہمیت زیادہ ہے. اس لیے کہ مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ فرض کفایہ کا علم ہے, اور مکاتب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ فرض عین ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض عین افضل ہے کس کے مقابلے میں؟ فرض کفایہ کے مقابلے میں. اس لیے اس مکاتب کے بقا اور اس کی ترقی کے لیے خاص توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے اکابر وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسی میں لگایا, قرآن کی تعلیم ہی میں, شروع میں بھی یعنی دور صحابہ میں, دور صحابہ کے بعد بھی, اور ہمارے ماضی قریب کے ان اکابر کے یہاں بھی. ہمارے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوئی خالی قرآن جانتے تھے؟ وہ بھی بڑے عالم تھے, لیکن جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف بچوں کو قرآن پڑھانے کے اندر سب سے کر دیا. آج کل تو ہماری سوچ ایسی بدل گئی کہ کسی کو یہ خدمت ملتی ہے تو خواہی مخواہی اس کو انجام تو دیتا ہے, لیکن دل کے اندر جو ہے وہ یہی کہ بھائی اس کی بجائے وہ اس کی کوئی اہمیت, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت تو یہ کہ یہ اصل خدمت ہے. بھائی آپ حدیث پڑھائیں, فقہ پڑھائیں, یہ سب علوم, یہ بھی جو گویا اس کا ذریعہ ہے کس کا؟ قرآن تک پہنچنے کا. لیکن اسی لیے ان کا نام علوم عالیہ غیر مقصود, اور مقصود تو قرآن و حدیث, تو سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن جو ہے مقصود ہے اس میں, اور وہ بھی اس کے الفاظ جو پہلا درجہ ہے قرآن کی تعلیم کا, اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. اصل میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا دے دیں کے باوجود ہمیں اپنی قدر معلوم نہیں. ہم جو کام کرتے ہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں یوں ہے کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں, اس کے بجائے مجھے کہیں کسی مدرسے کے اندر آمدن سی لفظی پڑھانے کا موقع, وہ آمدن سی لفظی پڑھانے کی تمنا کرتے ہیں. قرآن آپ کے پاس ہے, اس کو معلوم. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت اونچا مقام ہے. ابو عبد الرحمٰن عبداللہ ابن حبیب سلمی جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ علی روایت حضرت عثمان سے نقل کرتے ہیں, ان کا مقولہ بخاری میں موجود ہے کہ حضور کے یہی ارشاد خیرکم نے مجھے یہاں بٹھایا. حالانکہ ان کے متعلق لکھا ہے اہل تاریخ نے کہ وہ بڑے علوم کے ماہر تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا گائی کے لیے صرف قرآن کی تعلیم. قرآن کی تعلیم وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس لیے اس کو اب دیکھو یہ اس کی اہمیت کو یہ اب غیروں نے بھی محسوس کیا, اس لیے اب غیر جو ہے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مدارس اور مکاتب دونوں کی. آپ دیکھیے یہ روس کے اوپر کئی سال تک یہ کمیونسٹوں کی حکومت رہی, اور انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو مٹانے میں, ہر طرح سے ہر چیز پر پابندی, لیکن جو ہے گھروں کے اندر اور گویا تہہ خانوں کے اندر چھپ چھپا کر قرآن پڑھانے کا سلسلہ. درخت کے تنوں کے اندر ہم گئے تھے وہاں ازبکستان, ہمیں بتایا گیا ایک بڑے درخت کا تنا اندر کمر کے, اس میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سبق ہوتا تھا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس طرح دین کو, چنانچہ کمیونسٹوں کا قبضہ ہٹا نہیں کہ پھر دوبارہ وہ ابھر کر کے آ گیا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھنے کے لیے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مکاتب کے قیام اور مکاتب کی ترقی کے لیے مختلف جو تدبیریں کی جاتی ہیں, پڑھانے والے اساتذہ وہ اپنی جگہ پر ہیں, آپ حضرات کو انہی پڑھانے والے اساتذہ کی نگرانی اور ان کی تربیت کے لیے تجویز کیا گیا ہے. تو آپ خالی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں, بلکہ آپ کو خود بھی اس کے اندر جو ہے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ جڑنا چاہیے. کہیں کسی بھی جگہ جب آپ وزٹ کے لیے جائیں تو خالی یہ نہ دیکھ کتنے طلبا ہیں کیا پڑھایا, بلکہ وہاں جا کر کے پہلے آپ اپنا آپ سبق دیں, استاد کو کہیں ہٹ جاؤ, پوچھ لو آج کیا سبق چل رہا ہے. آپ سب کو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ کہیں بھی جاؤ وزٹ کے لیے تو وزٹ بعد میں, استاد کے ساتھ بات چیت بعد میں, مدرسہ چل رہا ہے, استاد جو پڑھا رہا ہے بس استاد کو السلام علیکم اس کو ہٹا کر کے وہیں سے آگے پڑھائیں شروع کریں. اور جو جس طریقے کی تم تعلیم کرنا چاہتے ہو, جس بنیاد پر تم تربیت کرنا چاہتے ہو, اسی انداز سے اس کو پڑھاؤ عملی طور بچوں کو. آپ کی اس دیکھنا ہے کہ آپ کی پڑھائی سے طلبہ بچے مطمئن ہیں یا نہیں. اگر خدا ناخواستہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ان مدرسین کے اوپر گرفت کریں, سیدھی بات ہے. اس لیے یہ اس میں آپ کا بھی امتحان ہے, یہ پہلے سبق پڑھا لیں, وہ سبق پورا ہو جائے, طلبہ بھی خوش ہو جائیں, آپ خود یہ محسوس کریں کہ آپ کی پڑھائی سے طلبہ کی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ بھی مطمئن ہے. اس لیے کہ پڑھانے والا جب پڑھاتا ہے تو جن طلبہ کو پڑھا رہا ہے ان کے چہروں کے اوپر مسرت کا کی جو کیفیت ہوتی ہے سمجھ میں آنے کی صورت میں, وہ کیفیت ہی بتلاتی ہے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. یہی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. استاد بھی سمجھتا ہے کہ میری پڑھائی سے طلبہ مطمئن ہے یا نہیں, ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. خیر, تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب وزٹ کے لے جائیں تو وزٹ والی باتیں اور جو کچھ ان سے محاسبہ اور یہ کرنا ہے مذاکرہ وہ بعد میں, جو سبق چل رہا ہے بس پہلا کام یہ کرو السلام علیکم خیر خیریت, ان کو کہا کیا ہے یہ پڑھا ہوں گا تھا میں پڑھاتا ہوں. آپ پڑھانا شروع کر دیں, اس میں آپ کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ آپ کتنا کس درجے میں پڑھاتے ہیں, آپ میں گویا اس کی تعلیم کی تدریس کی کتنی صلاحیت موجود ہے سمجھے, اور آپ کامل ہوں گے. آپ پھر استاد کے سامنے آپ کو پڑھانا ہے تو آپ بھی آپ کی جو ہے اپنا حساب کتاب پھر صاف رکھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسا کریں, یہی اصل چیز اصل طریقہ یہی ہے. اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر آگے یہ مکمل کر لیا سبق, اب طلبہ کو ہٹا آ جاؤ بھائی اپنے استاد سے بیٹھ کر کے گفتگو کو, رات تک کیا پڑھائی ہوئی, کیا ہوا, فلانا ہوا, پڑھائی کے سلسلے میں ان کو جو ہدایتیں دینی ہیں وہ. تو آپ کی اس ہدایت کا اس استاد پر اثر بھی ہوگا. آپ کی پڑھائی کو جب وہ استاد دیکھے گا تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کی جماعت جو ہے نا وہ کسی چیز سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوتی سوائے کائے کے علم کے. ہر لائن میں ہر لائن کے اندر اس لائن کا جو علم ہے اس علم میں اگر آپ برابر ہیں تو وہ آپ سے کیا ہوں گے, ورنہ آپ کتنی بھی دوست جماویں وہ اندر ہی اندر آپ پر ہنسیں گے, کیا مذہب وہ پھینکی لے لاتے گے پھینکو, جب وزیر اعظم کو نہیں چھوڑتے پھینکو نام رکھتے ہیں اس کا, آپ کو بھی پھینکو بال میں کہنے سے وہ کوئی باز نہیں آئے گا سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں یہ سبق پڑھائیں گے تو آپ کو خود اپنی آپ تیاری کرنے کا موقع ملے گا. بہرحال آپ حضرات کو جن مقاصد کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ بھائی یہ نظام جو مکاتب کا چل رہا ہے اور اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں, اب ان اساتذہ کی محنت میں کس چیز کا اضافہ کرنا ہے, ہمیں خالی ان کی نقائص کو کمزوریوں کو ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ ہمیں تو اس کو بہتر طریقے پر لانے کی نیت بھی یہی ہو, اس کو ذلیل کرنا یا اس کے نقصوں کو یہ کرنا مقصود نہ ہو, نیت یہ ہو کہ یہ طریقہ ہمارا جو یہ بھائی جو ہے اس کام یہاں بیٹھا ہوا ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے وہ کون سا وہ طریقہ بہتر سے بہتر اختیار کریں جس سے طلبہ اس کو حاصل کر سکیں, تو آپ کو وہ طریقہ اس کو اس کی رہنمائی کرنی ہے. اور جہاں جن جن علاقوں میں جاویں, بچوں کا بھی جب آپ معائنہ کریں گے اور ان سے کچھ پوچھ تاچھ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور اندازہ کرنے کے بعد آپ اس سلسلے میں اساتذہ کی رہنمائی, اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ وہی ہے کہ خالی زبانی نہیں بلکہ پھر ان بچوں کو ملا کر کے استاد کے سامنے اس طرح پڑھا کر بتائیں گے, تو پھر انشاءاللہ دیکھو اس میں یہ ہوگا. اور آپ کے اس طرح کرنے سے استاد کے اندر بھی جو ہے وہ شوق اور رغبت پیدا ہوگی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ اگر دھن اور جذبے کے ساتھ کام کریں گے نا تو آپ کی بات ان اساتذہ کے قلوب پر عمل کریں گے, ورنہ آپ جو ہے ایک بوجھ ہٹانے کی غرض سے کام کر رہے ہیں تو پھر وہی ہوگا. نہیں, آپ کو تو اس طرح اس میں لگنا ہے کہ گویا آپ اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں, اور اس میں ایسے لگیں بس آپ محسوس کریں کہ بھائی یہاں یہ اس جگہ اس مدرسے میں کچھ میں نے آگے یہ کرنے کے لیے مزید ایک دن ٹھہرنے کی ضرورت ہے, ٹھہر جاؤ وہاں اور مزید جو ہے استاد کے ساتھ مزاح کرا, یہ کرو, طلبا کو اور آپ بھی پڑھا کر کے بتلاؤ, اور اس طرح گویا استاد کو بھی کے ساتھ مذاکرہ ایسے انداز سے کرو اور پڑھا کر بتلاؤ کہ اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو, وہ بھی گویا شوق اور رغبت کے ساتھ. اصل تو ان کے قلوب کے اس شوق کو بڑھانا ہے, پیدا کرنا ہے. یہ جو یہ دھن اگر آپ ان کے اندر پیدا کر دیں گے نا, یہ فکر اور یہ گویا یہ گویا سوچ کہ بھائی ہمیں کچھ کر کے رہیں بچوں کو کرنا, ان کے دل میں بھی یہی چیز ڈال دیں گے تو پھر کام بن گیا. تو بہرحال آپ حضرات کو اس سلسلے میں ذرا برابر ہوتا ہی باہر خالی خوردہ گیری نہیں بلکہ یعنی مطلب کہ بھائی یہ بھول نکالی, بھول نکالنا مقصود نہیں ہے, بھول تو اس لیے نکالی جاتی ہے کہ اس کو درست کرنا ہے. اگر ہمارا انداز اس بھول نکالنے میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے استاد کی دل شکنی ہوتی ہے تو پھر وہ بھول تو سدھرنے سے رہی, بلکہ اب تک جس محنت سے جس لگن سے وہ پڑھاتا تھا اس کی دل شکنی ہوئی, اس لیے وہ اور جو ہے مایوس ہو جائے گا اور پڑھانے میں وہ محنت بھی اب تک جو کہ وہ بھی نہیں کرے. نہیں, اس کو یہ کرنا ہے, استاد کو بھی کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اس کی کمیوں کو جو بتلانے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو, وہ مایوسی کا شکار نہ ہو, اس انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور اس کو ایسا اس کے اندر پاور بھر دینا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد وہ جو ہے پوری اس کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائے. وہ یہ چیز اس وقت ہوگی جب آپ کے دل میں بھی جذبہ ہوگا, آپ کے اندر پاور ہوگا تو وہ پاور آپ منتقل کر سکیں گے, ورنہ آپ بھی جو ہیں ایسے ہی ہیں. گویا مطلب کیا, آپ کے دل میں دھن نہیں ہے, آپ کے اندر وہ جذبہ اور جوش نہیں ہے, وہ فکر نہیں ہے, تو پھر آپ کیا منتقل کریں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں جو اس نو کی چیزیں ہیں, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں جیسی محنتیں کی ہیں ہمارے بزرگوں نے, ان کے واقعات کو آپ نوٹ کرو. واقعات یہ جو مخلصین کے واقعات جو ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے, اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قلوب پر اثر ہو, عبرت حاصل کریں. تو ہمارے گویا اسلاف کرام نے اس تعلیم و تربیت کے میدان میں جو قربانیاں دیں اور جو محنتیں کی, وہ آپ باقاعدہ کتابوں میں ان کی سوانح حمریوں میں ان واقعات کو تلاش کرو. میں تو کہوں گا کہ آپ کو اللہ جوانی کا زمانہ ہے, لگو اور جو ہے اس کا مجموعہ تیار کرو, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس میں پھر یہ کر کے اچھی طرح تنقید کر کے اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے تو دوسروں کے لیے. یعنی واقعات کو سن کر جو عبرت ہوتی ہے نا, جو دل کے اندر اس کا جو اثر پیدا ہوتا ہے, دوسری چیز میں اتنا نہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے ان اساتذہ کی خدمت میں, اور بار بار پھر ان اساتذہ کو آپ جو ہیں ان کی ٹچ میں رہیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, ان کا فون نمبر لے لیجئے, آپ اپنا فون نمبر لے لیجیے, ان سے جو باتیں ہوئی تھیں یہاں آنے کے بعد فون, وہ خوبصورت بات کی تھی, کیا ہوا آپ نے اس سلسلے میں, کیا ترقی کی, کیا پیش رفت کی, آپ سے بات ہوئی کہ طلبہ کو آپ کر رہے ہیں, طلبہ میں کیا فائدہ ہوا, کچھ بڑا ترقی ہوئی کہ نہیں. آپ جب ایسا فون کریں گے تو وہ سنجیدہ ہو جائے گا, وہ کہا بھائی دیکھو یہ مول صاحب جو ہے باقاعدہ ان کو خود کو بھی فکر ہے, تو آپ کی اس فکر کی وجہ سے اس کے اندر بھی فکر پیدا ہوگا, اس لیے یہ رابطہ والی چیز بھی ہونی چاہیے. اور دوسری مرتبہ جب جائیں تو اگلی مرتبہ کے مقابلے میں تھوڑی ترقی ہوئی ہے تو اس کا بھی اظہار کریں, اور اس کا حوصلہ بڑھائیں کہ ماشاء اللہ پہلے کے مقابلے یہ ضرور ہوا, مگر ابھی اور ذرا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کہنے کا کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ترقی ہوگی. ایسے علاقوں میں جہاں ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں, بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے سلسلے میں, ان کے والی جو بچوں کے والی ہیں ماں باپ ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, وہ تو آ کے گالیاں بھی دے جاتے ہیں اور جو ہے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں, لیکن ان کے جواب میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ بھی ان کو بتایا جائے. بہرحال آپ حضرات اگر اس سلسلے میں مستعد رہیں گے اور چوکنے رہیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جو ہے, اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, اصل چیز ہے رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف سے اگر مدد ہوگی تو معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اب ہم کتنا ہی کام کریں, ہر کام کر بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی اب اس پر اترائیں نہیں, بلکہ اگر کچھ ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ ہمیشہ اپنی کمی جو ہمارے اندر ابھی بھی جو کمی رہ گئی ہے اس کو دیکھیں کہ بھلے یہ ہوا لیکن یہ تو ابھی پولیس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم دوسرے کے ساتھ تو یہی رویہ اپناتے ہیں, کیا اس کے اندر کتنی خوبیاں ہو ان خوبیوں کے مقابلے میں دو کمیاں ہوگی تو اس کو اجاگر کر کے اس کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو وہی معاملہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی کرنا ہے, تب بات بنے گی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اس فریضہ منصبی کو ادا کرنے میں اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں اس طرح جو ہے مستعد رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے, چوکنے رہیں گے, انشاءاللہ یہ چیز جو ہے ترقی کرے گی. اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیجیے, اور یہاں رپورٹ جو ہو رپورٹ کو بھی اس کے مطابق پیش کریں, اور آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہاں جو ہے ان لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے فلاں صاحب کو یہ فلاں کسی دوسرے علاقے کا ہے لیکن اس کے وہ زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے کرتا ہے, تو اس کو آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ آئیے, اور آپ جو ہے یا آپ دوسرا آپ کا ساتھی, یعنی جس علاقے کی رپورٹ اچھی ہے مدرس کی بھی اور نگران کی بھی, تو وہاں آپ خود جا کر کے اس کا معائنہ کریں کہ بھائی اس کی رپورٹ اچھی ہے, کیا انداز ہے, آپ بھی اس انداز کو اختیار کریں, مدرس کو جو کچھ اس سلسلے میں کہنا ہے وہ بھی سکھائیں, اس کو بتلائیں. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بس یہ ہے کرتے رہو, لگے رہو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, اور اپنے دل و دماغ پر اسی فکر کو سوار کیے رہو, ہماری ذات سے ہماری یہ نسلیں اگر سدھر جائیں اور ان کو دین سے واقفیت ہو جائے, ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے, تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُمُرِ النَّعَمِ, کہ تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک آدمی کو اگر ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے, یہ جملہ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے ایک آدمی بھی بن گیا تو ہمارا کام بن گیا, بس یہ جو ہر بس آدمی بنانے کی فکر کرو اور اس پر محنت کرتے رہو, جو ہے مطمئن ہو کر اور قناعت کر کے مت بیٹھو. یہ چیز कनात की नहीं है, हिर्स की है। शरीयत ने जिन चीज़ों में हिर्स को मतलूब करार दिया है उसमें से ये है, इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تو نے جو مختلف ذمہ داریاں اور فرائض منصبی ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ مکاتب کا یہ سلسلہ اے اللہ جو اس ادارے کی طرف سے جاری ہے اور تیرے یہ بندے جو اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں اے اللہ تمام ہی احباب کو تو اپنی بارگاہ کے اندر حسن قبول عطا فرما اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی پورے اخلاص استقامت ہمت اور حوصلے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس کام کو جس انداز سے بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے اس کے مطابق اس کو انجام دینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ لغویات سے اور سستی اور کاہلی سے اور اپنے فرض منصبی کی طرف سے غفلت برتنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس سلسلے کو اے اللہ اس نورانی مکاتب کے سلسلے کو بے انتہا قبول فرما اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل مادی مالی قانونی اعتبار سے عطا فرما اے اللہ یہ اور دوسرے تمام مخلص اور فعال رجال کار بھی عطا فرما اے اللہ آئندہ مزید ترقیوں کے ساتھ اے اللہ ان خدمات کو انجام دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے حسدوں کی حسد دشمنوں کی دشمناوٹ شریروں کی شرارت بدخواہوں کی بدخواہی اور رشاہ دوانوں کی رشاہ دوانیوں سے پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس بچے نے ابھی حفظ کی شروعات کی ہے اے اللہ اس کو بھی بے انتہا قبول فرما اس کے لیے اے اللہ قرآن پاک کا پڑھنا یاد کرنا یاد رکھنا سنانا محفوظ رکھنا دور سنانا سارے مراحل جو حفظ کے ضروری مراحل ہیں ان کو آسان فرما اس کو شوق اور رغبت اور اے اللہ اس کا بے انتہا اس کی طرف توجہ عطا فرما اللہ محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے جو والدین نے امیدیں قائم کی ہیں پوری فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ تمام مکاتب مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔